اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام راہ نجات میں ہم مختلف عقائد اسلامی پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی اسلام میں جو تصور ہے علم کا، اور اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ علم کا کیا رابطہ ہے، آپس میں یہ کس حد تک مرتبط ہے، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. چونکہ دیکھا جائے تو اسلام نے کافی حد تک علم کی تعریف کی ہے، علم کو سراہا ہے، اور علم حاصل کرنے کی طرف انسان کو ترغیب دلائی ہے، اور یہاں تک یہ ایک طرح امتیاز ہے صرف اسلام کا، اور ایسا ہی ایک دین ہے اسلام، ایسا مکتب ہے کہ جس میں علم حاصل کرنے میں کوئی قید نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کو شہر بہ شہر بھی اور ملک اور دوسرے ملکوں میں بھی جانا پڑے، تو علم حاصل کرنے کی ترغیب اسلام نے دی ہے انسان کو. اور نہ فقط یہ، بلکہ انسان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، دونوں پہ علم حاصل کرنا ایک واجب عمل قرار دیا ہے. اسی حوالے سے جس کے پاس بھی علم ہو، وہاں جا کے انسان جائے اور علم حاصل کرے، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ استاد جو سکھا رہا ہے، جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. لہذا اسلام ایک واحد دین ہے جس نے ہر طرح سے تشویق کی ہے، ایک ترغیب دی ہے انسان کو کہ وہ علم حاصل کرے، اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اور اپنے اقدار انسانی کو اونچا سے اونچا کرے. آج کی گفتگو جو ہوگی وہ اسی عنوان پہ ہوگی کہ علم اور ایمان آپس میں کس طرح کا رابطہ ہے ان کے درمیان، اور اس کے معیار کیا ہے، کس طرح سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور کہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، علم کی خود ڈیفینیشن کیا ہے، علم کیا خود بخود ایک کمال ہے یا نہیں، ایمان کی بھی اس کو ضرورت ہے، اور کس حد تک یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کس حد تک ایک دوسرے کی یہ مدد کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک لمبی اور مفصل گفتگو ہوگی، اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب کے بلا کو. آپ کی ملاقات کراتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی ملاقات کرائے، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بریک میں ہم آج کے پروگرام کا کیپشن دیکھتے ہیں.
علم و ایمان میں سے ہر ایک انسان کے مستقبل کو سجانے میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں. علم زندگی کو سنوارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور دنیا کو اپنی پسند اور خواہشوں کے مطابق ڈھالنے کی توانائی دیتا ہے. مگر ایمان خواہشوں کو ایک خاص جہت میں لے جاتا ہے، اور اسے مادی و فردی ہونے سے بچاتا ہے، اور مادیات کے ساتھ ساتھ معنویات کو بھی اس کی خواہشوں میں شامل کر دیتا ہے. علم و ایمان کا رابطہ دو طرفہ نہیں ہے. اگر علم آ گیا تو ایمان بھی آ جائے گا، کیونکہ دونوں کے متعلقات الگ الگ ہیں. علم کا تعلق عقل سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے، لیکن اگر ظرف دل صاف ہو تو ان کا باہمی رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جتنی علم میں گہرائی اور گہرائی آتی جائے گی اتنا ہی ایمان بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دونوں مل کر انسان کے اچھے عمل کی صورت میں ظاہر ہوں گے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کریں.
ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ذاکر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا.
خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور میں بھی اپنی جگہ پہ آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی اپنے کچھ گزارشات پیش کر سکیں.
قبلہ، جیسے میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ آج اہم موضوع ہیں، اور عنوان بھی بہت ہی، یعنی اس سے کہا جائے کہ آج जो ज़रूरत है इंसान को और जिसकी तरफ इंसान दौड़ रहा है वो है इल्म। आज हम चाहते हैं कि ईमान के साथ साथ इल्म जो हम हासिल कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से हम आपसे सुनेंगे। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर तमहीद के तौर पे आप थोड़ा बहुत इल्म और ईमान के बारे में कुछ बताइए, फिर उसके बाद सवाल आते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरुल मुईन। सबसे पहले के मौजू को अगर तमहीदी तौर पे थोड़ा सा खोला जाए, तो चूँकि एक तुर्रा इम्तियाज़ पूरी मखलूकात के अंदर जिसको हासिल है वो इंसान है। बाकी मखलूकात बहरहाल अभी फ़ैलन हमें उनसे सरोकार नहीं है, मलाइका हैं, हैवानात हैं, जिन हैं, उनमें से जो तुर्रा इम्तियाज़ खालिक कायनात ने अता किया है वो इंसान को अता किया।
बिल्कुल।
और इल्म ईमान का राबता भी इंसान के साथ खालिक कायनात ने बरकरार किया है। इसी इल्म ईमान के ज़रिए इंसान को कहीं पे पहुंचाना मकसूद है। लिहाजा एक मारूफ़ जुमला, अलबत्त जुमले की हद तक न रहे आदमी, उसके पस मंज़र उस हकीकत को कशफ करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि जितनी मखलूकात हैं खुदावंद मुताल की, वो मुकम्मल बनाकर भेजी गई हैं अरसा वजूद में, यानी जब भी उनको वजूद दिया गया है तो मुकम्मल कमालात से नवाजा गया है और फिर उनको ज़ेवर वजूद अता किया गया है। लेकिन वाहिद मखलूक जिसको बनाकर मुकम्मल बनाकर नहीं भेजा है बल्कि बनने की गरज से भेजा गया है, वो इंसान है। लिहाजा हमारे जहन में ये हमेशा ये नुक्ता होना चाहिए कि खालिक कायनात ने जब हमें इस आलम दुनिया में भेजा है तो आया हमें मुकम्मल इंसान बनाकर भेजा है या ना इंसान बनने के लिए भेजा गया है। यकीनन जो कुरान की आयात हैं उनमें भी ये मतलब बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह मालूम है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर भी ये बड़ी सराहत के साथ मतलब बयान हुआ है कि इंसान यहाँ पे भेजा गया है बनने के लिए, और जो कुछ हम बनेंगे वही क़यामत के दिन मशहूर किए जाएंगे।
बिल्कुल।
लिहाजा मिलता है रिवायात के अंदर भी और कुरान के अंदर भी कि जो हम अमल अंजाम देंगे वही अमल एक जिस्मानी शक्ल पैदा करके क़यामत के दिन हमारे सामने रखा जाएगा कि ये आप हैं। लिहाजा इस नुक्ते के बाद के इंसान बनने के लिए आया है तो जिन चीज़ों के ज़रिए इंसान को बनना है वो कौन सी चीज़ें हैं? वो मुतअद्दिद चीज़ें हैं, उनमें से जो हमारी आज की गुफ्तगू के साथ मरबूत हैं वो इल्म व ईमान है कि इल्म व ईमान के ज़रिए इंसान अपनी सूरत और सीरत किस तरह से तैयार करता है और किस तरह से तैयार करना चाहिए इसको ताकि एक बेहतरीन इंसान बनकर खालिक की बारगाह में जा पहुँचे। लिहाजा पहला नुक्ता कि इंसान यहाँ पे बनने के लिए आया है, और चूंकि बनने के लिए आया है अब दूसरा सवाल फौरन यही होगा कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसके ज़रिए इंसान अपनी इंसानियत को मुकम्मल करेगा। उनमें सबसे पहला रोल इल्म और फिर ईमान का है, और साथ साथ फिर तीसरे मरहले में अमल का है कि इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जब जारी रहेगी तो हम गुफ्तगू के दौरान इन आवाज़ की तरफ भी इशारा करेंगे।
तो जब आपने इशारा कर ही लिया कि इल्म भी उनमें से है कि जो इंसान के बनने में मुअस्सर है उन चीज़ों में से, तो क्यों ना हम इल्म से ही अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं कि क्या वाकई तौर पे यानी किस हद तक इसको हम कह सकते हैं कि ये मुअस्सर है इंसान के बनने में और उसके कमालात में।
सबसे पहले चूँकि इंसान बनने के लिए आया है और बनने के लिए सबसे पहला रुकन, असासी तरीन रुकन इल्म है।
सही।
लिहाजा यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि आया वाकई इल्म किस हद तक कमाल है, या आया कमाल है भी सही या नहीं। तो सबसे पहले हम इस मतलब का जवाब देने के लिए कुरान की तरफ मुराजा करते हैं और कुरान की आयात में देखें। कुरान की एक रविश और एक तरीक़ाकार है, बाज़ हकायक को जब खालिक कायनात बयान करना चाहता है तो बाज़ ऐसी हैं जिनमें मुखातब पैगंबर इस्लाम को करार देता है।
बिल्कुल।
और बाज़ ऐसी आयात हैं जिनमें मुखातब मोमिनीन को करार दिया जाता है, और बाज़ ऐसी आयात हैं जिनमें अहले किताब को मुखातब करार दिया जाता है। लेकिन जब मतलब पूरी बशरियत के लिए बयान करना हो, यहाँ पे ईमान, इस्लाम, अहले किताब, यहूद और नसारा, کافر مشرک کسی کی کوئی قید و بند نہ ہو اور سب کے سب اس مطلب کے مخاطب ہوں, تو وہاں پہ خالق کائنات انسان کی فطرت کو مخاطب قرار دیتا ہے اور فطرت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے اپنے مطلب کو بیان کرتا ہے. بہت سی آیات ہیں, ابھی ان کی طرف نہیں جانا ہے, فقط اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں خالق کائنات فرماتا ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یعنی آیا واقعاً صاحبان علم اور جن کے پاس علم نہیں ہے, یعنی آیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ یہ مخاطب اس مطلب کا کون ہے؟ سوالیہ صورت میں ہے نا.
بالکل,
اس کا مخاطب فطرت انسانی ہے, یعنی اہل ایمان مخاطب نہیں ہیں, مسلمان مخاطب نہیں ہیں, اور کافر و مشرک کوئی کسی کے قید و بند نہیں ہے. یہاں پہ انسان کی فطرت کو مخاطب قرار دیا گیا, اور کوئی ایسا انسان اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس فطرت نہ ہو. فطرت سب لے کر آئے ہیں خالق کائنات سے. جب اس فطرت کو مخاطب کیا, فوراً کہا کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یعنی آیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ یہ کیا ہے؟ استفہام انکاری, یعنی کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ عالم اور جاہل ایک مرتبے میں ہوں اور برابر ہوں. یہیں سے ایک نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ علم کمال ہے جس سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, اور جہالت نقص ہے انسان کے لیے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایک مطلب ہے. مطلب آپ بعض آیات کے اندر جا کر دیکھیں, افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن, خود ہی قرآن نے ذکر کر دیا, لا یستوون. آیا ایمان اور فسق یہ ایک جیسے ہیں؟ یعنی جو صاحب ایمان ہو اس کا مرتبہ اور جو فسق و فجور کا حامل ہے اس کا مرتبہ ایک ہے؟ لا یستوون, کبھی برابر نہیں ہے. یعنی پھر ہمیں مخاطب قرار دیے کس چیز کا, کہ ہمیں زیور ایمان سے آراستہ ہونا ہے اور فسق و فجور سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے, تاکہ ہماری انسانی شکل و صورت بے احسن وجہ نورانی ہو کر خالق کی بارگاہ میں جا سکے. یا مثلا اس سے اور آگے ہم بڑھتے ہیں, قرآن کریم, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. مخاطب فطرت انسانی ہے, یعنی آیا وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے, یا وہ شخص جو اصل گمراہ ہے, خود بھی گمراہ ہے اور اس کو راستے کا ہی نہیں پتہ ہے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ فطرت انسانی کو جب انسان جھنجھوڑتا ہے تو فوراً فطرت کی آواز آتی, بھائی جو راستہ جانتا ہے, جو واقعاً ہدایت کر سکتا ہے, جو راستے کی معرفت رکھتا ہے, اس کی پیروی کرنا چاہیے. بس اس طرح کی روش جو قرآن نے اپنائی ہے, اس روش میں خدا نے پہلے مرحلے میں فطرت کو مخاطب کیا ہے, اور دوسرے مرحلے میں ضمنی طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کمال کون سی چیز ہے, اور انسان ہمیشہ کمال کے پیچھے جاتا ہے. وہ جو اس کے لیے نقص اور شرمندگی اور سرنگونی کا باعث بنے, اس سے اپنے دامن کو اسے بچا کے رکھنا ہے. اسی پیرائے میں جب ہم قرآن کی ان آیات کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے علم کو کمال کے طور پر پیش کیا ہے. اب یہ رہی بات کہ ہم نے اس کمال سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے, یہ انشاءاللہ گفتگو کے دوران اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے.
جی مولانا ذاکر صاحب, بہت اچھی وضاحت کی آپ نے یہاں پہ کہ علم کمال ہے اور اس کمال کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن اس کے حصول کے کیا معیار ہے, کیا ذرائع ہیں, ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مخاطبین میں سے جو سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور جو پوچھتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان میں سے آج ان کا کیا سوال ہوگا. تو ناظرین کرام, آج آپ ہی میں سے کسی نے ایک سوال کیا ہے پروگرام کے بارے میں, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے.
سب سے پہلے ہم سحر چینل کی سحر ٹیم کی کو سلام عرض کرتے ہیں, اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, اور اس چینل کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے لوگوں تک بہت سارے مسائل حل کیے اور بہت سارے کیوں کا جواب ان تک پہنچایا. اسی کے ذیل میں ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر انسان کیسے علم تک دسترسی کر سکتا ہے, کس طرح علم کو حاصل کر سکتا ہے, اور علم کی فضیلت اور شرافت کا معیار کیا ہے؟
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب ہم مولانا سے یہاں پوچھیں گے. جی ہاں قبلہ، بہت ہی اہم سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا معیار ہے فضیلت علم کا، یعنی علم جو ہے اگر فضیلت ہے یا علم اگر شرف ہے تو اس کا معیار کیا ہے اور کس طرح سے اس شرف کو اور اس علم کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟
جی بہترین سوال ہے جو ناظرین میں سے کسی نے جو پوچھا ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں کہ آیا واقعاً علم جو فضیلت اور شرافت کا حامل ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ علم یہ فضیلت ہے یا علم شرافت کا حامل ہے؟ خوب فوراً سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر علم کی شرافت اور فضیلت کا معیار کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ علم شریف ہے یا علم با فضیلت ہے؟ اور پھر ساتھ میں دوسرا سوال بھی ضمناً انہوں نے پوچھ لیا کہ علم کے حصول کا ذریعہ کیا ہے. ابھی مختصر دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں، ہمیشہ علم چراغ کی طرح ہوتا ہے اور چراغ کے ذریعے راستہ دیکھا جاتا ہے. لہذا وہ چراغ کیا کرتا ہے، اس کا کام فقط ہے راستے کو دکھانا
بس.
اس سے بڑھ کے اس چراغ کا کوئی کام نہیں ہے. جب چراغ نے آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلتے ہیں یا اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں. اس نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے. بعین ہی اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے، علم ہمیشہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور اور معروف حدیث کے اندر آیا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، یہ اس کا کام ہے راستہ دکھانا. تو علم کی شرافت کا معیار اور علم کی فضیلت کا معیار ہمیشہ معلوم ہوا کرتا ہے. معلوم یعنی جس کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے. علم راستہ دکھائے گا اور جس کی طرف لے کے جائے گا وہ معلوم ہوگا. اگر معلوم ایسا ہے جو با فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے علم بھی با فضیلت ہو جائے گا. اور اگر وہ معلوم ایسا ہے کہ جو فضیلت اور شرافت کا حامل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو علم حاصل کریں گے وہ بھی شرافت اور فضیلت کا حامل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم دین، دین کے بارے میں آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو چونکہ دین انسان سازی کا ایک قانون ہے، ایک شیڈول ہے کہ جس میں انسان اس کی تعلیمات پہ عمل کر کے انسانیت کی تصویر بناتا ہے.
صحیح.
اگر آپ دین کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، تو یہ جو معلومات اکٹھی کریں گے یہ علم ہوگا.
صحیح.
اور یہ علم شریف علم کہلائے گا، با فضیلت علم کہلائے گا. کیوں؟ چونکہ جس کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں وہ با فضیلت ہے.
صحیح.
چونکہ دین ارزش اور اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، دین کے بارے میں اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم بھی با فضیلت بن جائے گا. یا بعض معلومات ایسی ہیں کہ جو ذاتاً ان کے اندر کوئی شرافت نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. مثلا فرض کریں دنیا کی ایسی معلومات کہ جو انسان کو لہو و لعب میں مشغول کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کبھی نہ کبھی معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے انسان کو. اور جب ان کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، آیا یہ علم بھی شریف ہے؟ نہ، قطعاً یہ علم شریف نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جس کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ عظمت کی حامل نہیں ہے. لہذا ایک مشہور و معروف واقعہ کہ پیغمبر اسلام جا رہے تھے مسجد کی طرف، دیکھا راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا، بھائی یہ کون ہے اور کیوں اتنے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ علامہ ہے. پیغمبر اسلام وہاں پہ رکے اور رکنے کے بعد کہا، بھائی آپ کس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو علامہ کہا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ جو قبائل عرب کے اندر رہتے ہیں، ہر قبیلے کے نسب کو جانتا ہے.
صحیح.
یعنی یہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا تھا اور وہ کس کا بیٹا تھا، یعنی علم نسب جو علم انصاب بھی کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے جب سنا تو کہا کہ یہ ایسا علم ہے کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور جو اس سے جاہل ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی یہ ایسا علم کہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہ ہو اور جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہ ہو، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرافت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. لہذا وہیں پہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دو علم ہیں، ایک علم دین اور دوسرا علم طب. یعنی انسان مجموعہ دو چیزوں کا، بدن اور روح کا. بدن کی معلومات اکٹھی کریں، کس طرح سے سالم رکھنا ہے اس کو،
اور کس طرح سے بدن انسانی سالم رہتا ہے یہ علم طب کہلاتا ہے، اور روح انسانی کب بیمار ہوتا ہے اور کب صحیح و سالم ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ علم دین کہلاتا ہے۔ کہ یہ دو علم ہیں انسان کے لیے، اگر عالم ہوگے تو تمہیں فائدہ پہنچائیں گے اور اگر آپ جاہل ہوئے تو آپ کو نقصان پہنچے گا۔ بس وہ علم جو انسان کے لیے جاننے کی صورت میں فائدہ مند ثابت ہو اور نہ جاننے کی صورت میں نقصان دہ ثابت ہو، وہ علم ہمیشہ عظمت اور شرافت کا مالک ہوتا ہے، اور اسی کے پیچھے انسان کو جانا چاہیے۔ بس خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں تو علم کی شرافت اور فضیلت کس اعتبار سے؟ معلوم کے اعتبار سے۔ اگر وہ معلوم عظمت کا حامل ہے علم بھی عظیم بن جائے گا، اور اگر وہ معلوم عظمت کا حامل نہیں ہے تو اس کے بارے میں علم بھی کوئی عظمت کا حامل نہیں ہوگا۔
تو یہاں سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا، چونکہ دو سوال انہوں نے پوچھے تھے کہ کس طرح سے ہم
علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، تو دوسرے حصے میں اب یہ بیان کر سکتے ہیں، یا جس طرح کے روایات کے اندر بھی بیان ہوا ہے، کہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن ذرائع کے ذریعے انسان اس علم تک دسترسی حاصل کرتا ہے، یعنی کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اس علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ ایک راستہ جو رائج ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء کے لیے بھی ذکر ہوا ہے اور خصوصاً پیغمبر اسلام کے لیے، کہ جب پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا گیا سورہ جمعہ کی آیات کے اندر، ھوالذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، یعنی تعلیم دینا پیغمبر کا کام ہے۔ ایک راستہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ وہ تعلیم ہے، یعنی آدمی جائے اور کسی کا شاگرد بن کر، بالکل جو اس کی جو رائج طریقہ کار ہے جو دنیا کے اندر ہے، کتابوں سے مطالعے کے ذریعے سے اساتید کی خدمت میں جا کر اساتید کا شاگرد بن کر ان سے انسان جا کر علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، یہ علت تامہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم چلے گئے کسی استاد کے پاس اور استاد نے دو چار اصطلاحیں ہمیں بیان کر دیں، تو اصطلاحات کا اگر ہمیں نام معلوم ہو گیا تو ہم عالم ہو گئے، نا علم یہ نہیں ہے۔ بلکہ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور نور تک جایا جاتا ہے۔ ایک عامیانہ تصور ہے، وہ کیا ہے کہ علم اوپر سے آتا ہے اور انسان کی کھوپڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، نا یہ ایک عامیانہ تصور ہے اور غلط ہے۔ یعنی ابھی بھی انسان کی کھوپڑی کو آپ آپریشن کر کے نکالیں تو اندر سے ایک لوتھڑا ہی ملے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بالاتر ہے، وہ کیا ہے کہ علم روح انسانی کے اندر آتا ہے، یعنی اوپر سے نازل ہوتا ہے، اور روح انسانی جسے قلب بھی کہا جاتا ہے دل کے اندر آتا ہے، نا یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کمال کے لیے خلق ہوا ہے، اور کامل کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ناقص ہو۔ اور ناقص کامل کب بنتا ہے؟ جب حرکت کرے۔ جو چیز حرکت میں ہوگی وہ ہمیشہ کمال تک پہنچے گی۔ اگر علم حرکت میں ہے تو علم کمال تک پہنچ رہا ہے، اور اگر انسان حرکت میں ہے تو پھر انسان کمال تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا خالق کے کائنات نے یہ کہا ہے کہ انسان کو میں نے کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے، تو پھر انسان حرکت میں ہے۔ جب انسان حرکت میں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کی حرکت کے مختلف مراتب ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ ہے علم کا، یعنی علم تک ہمیں جانا ہے، علم ہم تک نہیں آئے گا۔
لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ علم نور یقظف،
یہی اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم تک ہمیں جانا ہے، علم ہم تک نہیں آئے گا۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یعنی اگر دل پاک ہوا تو یہ ظرف بن جائے گا علم کے لیے، علم آ جائے گا۔ یہ تعبیر جو ہے آ جائے گا نا، علم نہیں آئے گا، یہ دل پاکیزہ ہو کر اس مقام پہ پہنچے گا کہ علم کا ظرف بن جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے اشارہ کیا ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کریں، خدا آپ کا معلم بن جائے گا۔ یعنی یہاں پہ اگر قرآن کی ان آیات کی طرف انسان غور کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کا تنہا ترین سبب وہ تقوی الہی ہے۔ ہم کتابوں میں جاتے ہیں، اصطلاحیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ اصطلاحیں چہ بسا انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ بالکل، اصطلاحات جاننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ کا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کریں، خدا تمہارا معلم ہوگا۔ اور جب خدا معلم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ نقص کمال کی طرف گامزن ہوں گے، آپ حرکت میں ہوں گے، اور جب آپ حرکت کمال کی طرف گامزن ہوں گے، کمال کی طرف بڑھیں گے، تو سب سے پہلا مقام جہاں پہ آپ پہنچیں گے وہ مقام علم ہے۔ علم کی نورانیت سے آپ کی ملاقات ہوگی, یعنی آپ حرکت میں ہیں, علم تک پہنچیں گے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تقوی الہی ہے. البتہ وہ باقی چیزیں بھی ذکر ہوئی ہیں, لیکن وہ علت تامہ نہیں ہیں, وہ معاون اور مددگار ضرور ہیں انسان کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے, کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان استاد کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد عالم بن جائے. نا اصطلاحات آ جائیں گی, عالم نہیں ہے. عالم کون ہوگا؟ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو نورانیت علم سے خود بھی فائدہ مند ہو رہا ہو اور معاشرے کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہو رہا ہو. اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہی عالم ہوگا جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اگر علم کے مطابق عمل نہ ہوا تو چے بسا یہی علم انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائشات کے مطابق دعائے کمیل میں امام فرماتے ہیں, وقعدت بی اغلا علی, میرے اپنے بنائے ہوئے غل و زنجیر نے مجھے زمین گیر کر دیا. یعنی واقعاً بس اوقات انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں ایسے ایسے زنجیر اور غل تیار کر لیتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ دن بدن زمین گیر ہوتا چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس علم کی جو نورانیت تھی اس کے لیے ہمیں قلب پاک کی ضرورت تھی, وہ قلب پاک نہیں تھا. اور جب قلب پاک نہ ہو اور اس کے اندر جو اصطلاحات آئیں گی وہ واقعاً انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی, نہ فقط اس کے لیے بلکہ وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب. اگر آپ اجازت دیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ ناظرین کا کیا ہے. جی ہاں ناظرین, یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم پروگرام راہ نجات, اور دیکھتے ہوئے راہ نجات میں جو دوسرا سوال پوچھا ہے آپ ہی میں سے کسی نے, وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جس عنوان کے تحت آپ نے یہ موضوع ہمارے ذہنوں تک اس کا علم پہنچا ہے, میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علم ہمیشہ صاحبان علم کو سعادت تک پہنچاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے صاحبان علم ہیں جو مشکلاتوں میں گرفتار رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟
ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پھر سے, اور بہت ہی اہم سوال ہے. جی ہاں ناظرین آئیے ساتھ دیجئے, ہم مولانا سے یہاں پہ استفادہ کریں گے. جہاں قبلہ بہت ہی عمدہ سوال اس برادر نے یہاں پہ پوچھا ہے کہ علم ہمیشہ جو ہے سعادت کا باعث بنتا ہے یا نہیں, در حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کہ جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے, جتنا علم ہمارے پاس آتا ہے اور علمی شخصیات زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور معاشرے کی مشکلات, معاشرے میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور پرانے زمانہ تو ایسا تھا کہ علم بھی کم تھا, جہالت تھی, ان پڑھ تھے لوگ, اور مشکلات بھی, اس طرح کا معاشرہ نہیں تھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے معاشرے بھی برباد ہیں, زمین گیر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن علم بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آ رہا ہے. تو کیا واقعاً علم جو ہے سعادت کا باعث بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے.
جی بہت عمدہ اور خوبصورت سوال ہے کہ آج کل کی اس ٹیکنالوجی کی ترقی یافتہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعاً انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا واقعاً علم ہمیشہ سعادت, خوشبختی اور نجات کا سبب بنتا ہے؟ تو پھر یہی سے فوراً یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اگر واقعاً علم سعادت اور خوشبختی کا سبب ہے, تو جو عالم ہے وہ ہمیں خوشبخت نظر کیوں نہیں آتا؟ البتہ عالم سے مراد عالم دین نہیں ہے, یعنی جو بھی علم رکھتا ہے.
بالکل
آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی صاحبان علم بہت زیادہ ہیں, درہن حال ان کی زندگی آسودہ خاطر نہیں ہے.
بالکل.
تو سب سے پہلے یہاں پہ رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ علم سعادت کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان جس طرح عالم بنتا چلا جاتا ہے ویسے ہی سعادت مند ہوتا چلا جاتا ہے اور ویسے ہی نجات کا راہی بن جاتا ہے, نا قطعاً ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر علم نہ ہوا سعادت نہیں ملے گی, یہ کنفرم ہے. لیکن ادھر سے کہ آیا واقعاً جس طرح سے علم آ جائے گا تو ویسے ہی سعادت کا انسان راہی بن جائے گا, نہ یہ کنفرم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم آ جاتا ہے تو علم کے بعد علم کا کام ہے راستہ دکھانا. راستہ دیکھنے کے بعد اب آیا واقعاً اس راستے پہ انسان چلتا بھی ہے یا نہیں. اگر چلے گا تو سعادت آئے گی, اور اگر راستہ معلوم ہونے کے بعد اس پہ نہیں چلتا, آیا پھر بھی اس کو سعادت نصیب ہوگی؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ سعادت کی راہ پہ چلے بغیر سعید اور خوشبخت ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس افراد ہیں اور آج کل کی اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر کہ اتنا زیادہ انہوں نے مجہولات کو معلومات میں تبدیل کر دیا ہے, لیکن کھڑا کہاں پہ ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہاں پہ فوراً ایک غلط فہمی جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں علم ترقی کر رہا ہے یا علم کے وسائل زندگی ترقی کر رہے ہیں. ایک جو اشتباہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر وہ یہ کہ علم ترقی کر رہا ہے. نہیں بابا, علم ترقی نہیں کر رہا ہے. اگر علم ترقی کرتا تو پھر یہ سوال ہوتا کہ آیا واقعاً علم کی ترقی کے باوجود انسان کیوں اتنا انحطاط کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے؟ لیکن اگر آپ دقت کریں اور غور کریں اس میں کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے, کون سی چیز ترقی یافتہ ہو رہی ہے, کون سی چیزیں انسان کے مادی وسائل میں ترقی آ رہی ہے. مثلا آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا انسان؟ اگر اس کو 40-50 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوتا تھا تو صبح سے لے کے شام تک پیدل چلتا تھا یا گدھے پہ بیٹھ جاتا تھا.
بالکل.
آج کیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں اس انسان کی سواری میں ترقی آئی ہے کہ وہ سواری مثلا گدھا گاڑی تھی اس پہ چلتا تھا, آج کیا ہے مطلب گاڑی پہ بیٹھتا ہے 15 منٹ میں 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتا ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی تو علم ہے.
ابھی عرض کر رہا ہوں, اسی کی طرف آتے ہیں. بس یہاں پہ ایک غلط فہمی ہے کہ علم نے ترقی نہیں کی ہے, ان وسائل نے ترقی کی ہے. اگر علم نے ترقی کی ہوتی تو علم کا کام کیا تھا؟ کہ انسان کو ایک نقطے سے اٹھاتا دوسرے نقطے پہ پہنچاتا. لیکن آج سے 1400 سال کا انسان اور آج کے انسان, ان کی اقدار میں آپ غور و فکر کریں, ان کی اقدار اور ان کی اقدار میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ یقیناً آپ دیکھیں وہ افراد ان کی اقدار دیکھیں آج سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, اور آج کا انسان وحشی تر, درندہ تر اور عقب ماندہ تر ہے, پسماندہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ علم کی ترقی نہیں ہے, اور علم کی روشنی میں انسانیت کی ترقی نہیں ہے. اس علم کو ذریعہ بنایا گیا ہے مادی وسائل کی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. آپ باقی کو رہنے دیں, چھوٹی معلومات سے اگر ہم شروع کریں, انسان نے اپنی اس آنکھ کی لذت کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا ہے. اگر ہم واقعاً ہم یہاں پہ ان کی فہرست بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں یہ کمپیوٹر کی دنیا, انٹرنیٹ کی دنیا, اور نہ جانے یہ ویڈیو, سینمے, فلمیں, یہ کیا ہے؟ آنکھ کی ایک لذت کو پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل کو انہوں نے فراہم کیا. وسائل کو فراہم کیا ہے, علم کو نہیں فراہم کیا ہے. علم کو اگر فراہم کیا ہوتا تو علم انسان کی نجات کا راستہ بتاتا. علم چونکہ نور ہے نا, تو انسان کے راستوں کو اس نے آ کے منور کرنا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ مادی آسائشات کو ہمیشہ ان میں استعمال کیا. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی یہاں پہ, اگر پہلے ہم انسان شناسی کے حوالے سے گفتگو کرتے اور یہ ہمارے لیے یہ بات حقیقت واضح ہو جاتی, پھر اس مطلب کو آسانی سے ہم قبول کر لیتے. وہ یہ ہے کہ انسان کی مختلف طاقتیں خداوند عالم نے انسان کے بدن میں رکھی ہیں. ان میں سے ایک ہے طبیعت اور دوسری ہے فطرت. فطرت کا کام کیا ہوتا ہے؟ فطرت کا کام ہمیشہ اقدار, کمالات, نورانیت, فضائل کو کسب کرنا ہے. اور طبیعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسی مادی تن اور مادی جسم کی پرورش کرنا ہوتا ہے, اس بدن کی لذات اور خواہشات کو پورا کرو. اب آپ دیکھیں اگر یہ طبیعت فطرت کی خدمت میں ہو تو فطرت کہیں پہ جا پہنچتی ہے اور انسان عظیم بن جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں پیغمبر اسلام ایک ایسے معاشرے میں مبعوث ہوئے جس معاشرے کے اندر کیا تھا, ننگے طواف کرتے تھے, ماؤں بہنوں کی کوئی تمیز نہیں تھی. لیکن وہاں پہ جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے فطرت کی راہ پہ جب بشریت کو لگایا اور اس علم سے ان کو مالا مال کیا, وہیں پہ ابو ذر جیسے افراد پیدا ہوئے, سلمان جیسے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز افراد, جبکہ ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے کہ حذیفہ یمانی کے لیے, یہ زاہبی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ حذیفہ یمانی کی کیفیت یہ تھی کہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے حالات حذیفہ یمانی کو معلوم تھے. یہ ہے کہ جب طبیعت فطرت کی خدمت میں ہوتی ہے اور علم انسان کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, قیامت تک کے حالات وہ معلوم ہے اس کو, جبکہ وہ نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. لیکن جب یہ فطرت طبیعت کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہے تو پھر یہ طبیعت اس کو بھی ڈبوچ دیتی ہے اور ڈبوچنے کے نتیجے میں اس کو بھی رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے. اس لیے سورہ شمس کی آیات میں ہم پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہے وہ انسان جس نے فطرت کو شکوفہ کیا, تزکیہ کیا اس کا اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا, اور بدترین ہے وہ شخص جس نے اس فطرت کو طبیعت کے نیچے دفن کر دیا. دساہا کہتے ہیں دفن کرنے کو, اور ایسے بھی دفن نہیں, ایسا ٹنوں وزن جس کے نیچے کوئی حقیقت دب جائے جس کو سر اٹھانے کی فرصت نہ ہو, وہاں پہ دسیسہ کہا جاتا ہے. کہ اگر یہ فطرت طبیعت کے نیچے دب جائے تو پھر یہ دبتی ہی چلی جاتی ہے. خوب آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کیا ہے, طبیعت کے وسائل زیادہ فراہم ہو رہے ہیں,
یہ علم نہیں ہے,
ہم واقعی طبیعت کے غلام ہیں. بدن کی آسائشات اور بدن کی ضروریات کو پورا کرنے میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور ایک مقابلہ لگا ہوا ہے, اور پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں علم کا. بس ہمارا اشتباہ کہاں پہ ہے؟ اگر یہ علم ہوتا اور یہ علم فطرت کے مطابق ہوتا, قطعاً یہ علم انسان کی ترقی کا باعث بنتا اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا. اور یہ یقین رکھیے کہ جب طبیعت اپنے مراحل کو طے کرتی ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتی ہے کہ مجھے کس کو سرکوب کرنا ہے. وہ پھر فطرت کو, نورانیت کو ایسا سرکوب کرتی ہے, اور ایسا سرکوب کرنے کے بعد اس سے اصلاً یہ صلاحیت بھی سلب کر لیتی ہے کہ یہ اچھا سوچ سکے, جس طرح کے شاہد ہیں, یہی آج کی گفتگو ہماری بہترین دلیل ہے. خب آج ہم بدن کے وسائل کی ترقی کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم ترقی کر رہا ہے. بھائی علم ترقی نہیں کر رہا ہے, انسانی بدن کی ضروریات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس جال میں دن بدن انسان پھنستا چلا جا رہا ہے. لہذا آج کا انسان اگر آپ اقدار کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہیں پستر ہے ان انسانوں سے جو آج سے 1400 سال پہلے زندگی بسر کر رہے تھے. مثلا آج سے 1400 سال پہلے کا انسان, آیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تھا کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, یعنی اس کو شرعی حیثیت دی جائے اور دین اور شریعت کا حصہ بنا کر پیش کیا جائے؟ خوب اس زمانے میں اس انسان کی یہ حالت نہیں تھی. خوب آج کے زمانے میں یہ حالت موجود ہے. یہیں سے ایک لمحہ فکریہ انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچے کون سی چیز ترقی کر رہی ہے, علم ترقی کر رہی ہے, شعور اور ادراک انسان کا بڑھ رہا ہے, یا نہ انسان کی طبیعت کے وسائل بڑھ رہے ہیں جس کے نیچے انسان دن بدن دبا چلا جا رہا ہے, اور اس دبنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے شعور, ادراک, سوچ, تفکر سب کو چھین لیا گیا ہے.
بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب, بہت ہی اچھی گفتگو تھی. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, ہمیں یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنی ہوگی. ناظرین کرام, بہت ہی عمدہ اور دلچسپ اور خوبصورت گفتگو یہاں پہ کی آج مولانا ذاکر حسین طاہر صاحب نے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور مختصر طور پہ یہاں پہ عرض کروں کہ علم اور ایمان کے رابطے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ علم جو ہے وہ چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے, جو انسان کو منزل دکھاتا ہے. اور علم کا شرف اور علم کی فضیلت اس سے ہے کہ وہ معلوم کو دکھایا ہے. اگر علم معلوم کو ہمیں دیکھنا ہے, معلوم با فضیلت ہے, تو وہ علم بھی جو ہے شرف یاب ہوگا, وہ بھی شرف کا حامل ہوگا. اسی طرح سے یہاں پہ گفتگو ہوئی کہ کس طرح سے علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے, تو یہاں پہ مولانا نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان کے دل کو پاک ہونا چاہیے, علم کے لیے ایک ظرف چاہیے, علم نور ہے, تو وہ ظرف اگر ہمارے پاس پاک ہوگا تو علم بھی اس میں آئے گا اور اس میں نورانیت پیدا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر علم جو ہے وہ ترقی کا باعث نہیں بنا ہے, اور آج کے دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو انسان کے جو معیشتی اور مادی وسائل ہیں ان میں ترقی ہوئی ہے, وہ ترقی کر چکے ہیں, نہ کہ علم. علم میں اگر ترقی آتی, علم میں اگر انسان ترقی کرتا, اس کا شعور بڑھتا, تو ہم دیکھتے کہ آج کے انسان کے پاس اقدار کی وہ منزل اور وہ مرتبہ ہوتا جو پہلے انسان میں تھا, اس سے بھی کہیں زیادہ اقدار کے حوالے سے وہ کافی اونچا ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا معاشرہ اور آج کا انسان جو پسماندگی کا شکار ہے, جو جمود کا شکار ہے, جو انحطاط پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے جو جاننے والے افراد ہیں, جو روشن خیال اور روشن فکر افراد ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شعور اور علم میں ترقی نہیں ہوئی ہے. جو علم نورانیت کا جس کا نام ہے، جو علم نور ہے، اس میں ترقی نہیں ہے، بلکہ ہم نے فقط اپنی مادی اور معیشتی وسائل کو روز بروز ترقی دی ہے اور ان میں ان پہ گامزن رہے ہم. لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں ان معاشروں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مشکلات ہیں جو ہم سے پہلے معاشرے تھے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ان اخلاقی برائیوں کو رسمیت دی جا رہی ہے، قانونی شکل دی جا رہی ہے، جس کی نفی انسان کی فطرت بھی کرتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انسان اپنی فطرت کو اجاگر کرے، اپنی فطرت کو زندہ کرے، تب جا کے طبیعت اس کی غلام بن جائے گی اور علم میں ترقی ہوگی. اور یہ وہ رابطہ ہے جو دین سکھاتا ہے، جو ایمان سکھاتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.